بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم یہ کتاب اکمال الشیم شیخ عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے جس میں سے ہمارے اس جمعے کے مجلس میں پڑھا جاتا ہے بیچ میں کچھ وقفہ آ گیا تھا پچھلا جمعہ تو خیر میری بیماری کی وجہ سے اب پھر اس کو شروع کر لیتے ہیں اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو روحانی تاثیر رکھی ہے نورانی تاثیر رکھی ہے ایمانی تاثیر رکھی ہے ایقانی تاثیر رکھی ہے احسانی تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے یہ بات بار بار عرض کی جاتی ہے کہ جب بھی اللہ ہمیں موقع عطا فرمائے ان اصلاحی مجالس میں شرکت کا یہاں یا کہیں بھی جائیں تو دل میں ٹٹول ٹٹول کر کوئی اور غرض ہو اس کو نکال دیں ایک ہی غرض ہو کہ ہمارے دل بن جائیں سنور جائیں پاک ہو جائیں صاف ہو جائیں شفاف ہو جائیں نفس کی علائشوں سے پاک بگڑی ہوئی طبیعت کی علائشوں سے پاک ماحول کی مادی اور گندی فضاؤں کی علائشوں سے پاک اللہ کی یاد سے غفلت کی وجہ سے دل پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے یہ قرین بن جاتا ہے یہ بھی دل میں علائشیں ڈالتا رہتا ہے اس کی علائشوں سے پاک انشاءاللہ اللہ سے مانگ کر بیٹھیں گے تو اللہ ہمارے دلوں کی صلاحیت کو درست فرمائیں گے ہمارے دل اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنیں گے اللہ پاک کی محبت سے معمور ہوں گے اللہ کی اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بنیں گے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے میں روکنے والے بنیں گے دل کا اصلی کام تو یہ ہے اور تصوف سے یہی صفائی مقصود ہے نفس کا تزکیہ بھی یہی ہے کہ ہر وقت دل کے اندر ایک کشمکش چلتی ہے اس میں ہمارے دل کے اندر ایسی صلاحیت آ جائے ایسی قوت آ جائے ایسی ہمت آ جائے کہ ہر اطاعت مرغوب ہو جائے ہر اطاعت کو اللہ کے لیے کرنے والے بنے ہر نافرمانی کو اللہ کے لیے چھوڑنے والے بن جائے اور یہی تاثیر ان ارشادات کے اندر بھی ہیں کیونکہ یہ ارشادات بھی حضرت کے ان لوگوں کے لیے ہیں جو اس زمانے میں ان کے پاس اسی نیت سے اپنے دل کی اصلاح کے لیے ہی آتے تھے اس لیے تاثیر ہے حضرت کے ارشادات تو عربی میں ہیں جس کا پہلے ترجمہ پڑھیں گے جو ہمارے زمانے مولانا خلیل احمد صاحب نے فرمایا ہمارے قریب کے زمانے میں ہیں اور پھر اسی کی تھوڑی تشریح ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گنگوئی رحمۃ اللہ فرمائی تو اس میں سے پڑھ لیں گے ایک جو اس سے پہلے ہم نے پڑھی تھی وہ ملفوظ پڑھ لیتے ہیں تفصیل تو اب دوبارہ کیا اس کے پڑھنے فرماتے ہیں حق جل وعلا نے اپنے بندوں کی کوتاہی وظائف عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی تو اپنی اطاعت و عبادت کو ان پر واجب فرمایا فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے ساتھ اپنی اطاعت کی طرف ہانکا تاکہ پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے ہانکا تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیج جاتے ہیں اس کی تفصیل پہلے ہو چکی یعنی یہ مثال دی ہے کہ فرائض اور واجب چونکہ لازم ہے ان کے بغیر گزارا نہیں ہے ان فرائض اور واجبات کو کرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ اللہ نے زنجیریں باندھی ہیں یعنی کہتے ہیں فرض ہے جی یہ واجب ہے مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کئی بار پہلے بھی ذکر کیا ہے نو مسلم عرب میں ملا ہمیں انگریز جو ہے وہ کہنے لگا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میرے لیے فجر کی نماز کی اٹھنا تقریباً ناممکن تھا اتنی جلدی اٹھنے کی عادت نہیں آج ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہو گیا ہے اللہ رحم فرمائے مساجد کا حال کیا ہے کیونکہ بے مقصد رات کو دیر دیر جاگ کر کے ہیں یہ صلاحیت کھو بیٹھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ فرض ہے obligatory and I managed بس یہ احساس جب پیدا ہوا کہ یہ ضروری ہے اس کے بغیر گزارا نہیں ہے تو اللہ نے ہمت دے دی ہیں تو فرائض اور واجبات تو ایسی ہیں جن کے بغیر گزارا نہیں ہے وہ سنت کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. بعض کا جملہ کہہ دیتا ہے بڑے عجیب انداز کے اندر، جی سنت ہی تو ہے وہ، تو اللہ والے تو سنت نوافل ہر چیز کا اہتمام کرتے ہیں، نہیں گزارا تو کسی کے بغیر نہیں ہے. لیکن فرائض اور واجبات کی زیادہ پابندی، یہ فرض ہے، اس لیے اس کو یوں سنا کہ ایسا ہی ہے کہ زنجیریں باندھی ہیں، ان زنجیروں سے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں گے کیونکہ ان کی پابندی کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں، فرمایا یعنی مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے سوال کے جواب میں، جس میں فرمایا گیا ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اللہ نے نماز میں بنا دی ہے یا رکھ دی ہے، فرمایا کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی اور دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ نصیب ہے؟ بے شک مشاہدہ جلال و جمال حق تعالیٰ کے ساتھ آنکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کے موافق ہوتا ہے، اور کسی کا عرفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے. تو کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی. یہ ذرا اونچے درجے کی بات ہے، یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے وہ سمجھنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جو اللہ نے آپ کو معرفت کا حصہ عطا فرمایا تھا اس کے قریب تک بھی کوئی اور نہیں پہنچ سکتا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق کو کا جو حصہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا تھا قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ میری آنکھ کی ٹھنڈک، تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک تھی ہم اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اسی کو فرما رہے ہیں کہ یہاں وہ جو ٹھنڈک ہوگی ہر ایک کے اپنے اس معرفت جو اس نے حاصل کی اس کے مطابق ہوگی. کسی نے سوال کیا نا، ہاں کیا اسی کے موافق ہے؟ اس فرماتا ہے کہ یہ برابر نہیں ہو سکتی، کہ کسی کی آنکھ کی ٹھنڈک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی. اور یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میں آپ کی خنکی یعنی یہ ٹھنڈک جائے خنکی اور چشم بمشاہدہ جلال مشہود و جل و علا ہے، یعنی جو اللہ پاک کی معرفت کا مشاہدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خود آپ کی اشارت میں لفظ فی الصلاۃ فرما کر اس طرف ایما فرمایا ہے، لفظ بالصلاح اس لیے فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خنکی کے بغیر اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اور کیوں کر ہو سکتی ہے؟ آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں. اللہ ہمیں بھی کوئی اس کا زیادہ نصیب فرما دے اس ٹھنڈک کا. اصل تو بات محنت کی ہے، جس درجے کی محنت کی جائے گی اور دل کے اندر جب شفافت آئے گی، لطافت آئے گی، پاکیزگی آئے گی، دل کو علائشوں سے پاک کریں گے. لیکن ابھی تک تو ہمارے دلوں کے اندر ہر ایک اپنے جھانک کے دیکھ لے، فیصلہ خود ہی کر لے. ان مادی لذات نے ہمیں ایسے جکڑا ہوا ہے، ان سے ہٹ کر ہم سوچ ہی نہیں سکتے، لیکن خوش نصیب ہیں جن کو کوئی جھلک بھی اللہ نے صرف دکھا دی اس روحانی ٹھنڈک کی، اس کی ٹھنڈک کی جو تھوڑی سی جھلک بھی تو اس کے بقدر ہر ایک کا معاملہ ہے یہاں پر جو ہے نا. آگے فرماتے ہیں اگلا ملفوظ ہے، اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے کے ساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کرنے کا امر فرماتے ہیں، اور رویت حق جل علا کے ساتھ اس کے ماسوا کا مشاہدہ امر محال ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آنکھ کی خنکی کا ہونا کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اس کے احسان سے ظاہر ہوئی ہے، تو اس سے مسرت اور آنکھ کی ٹھنڈک کیوں کرنا ہو؟ اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں تو کہہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے تو اسی پر خوش ہونا چاہیے. تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبر کرنے والے کے لیے یہی آیت شریف اس کے جواب سے مشیر ہے، اس لیے یہ فرمایا کہ اسی پر لوگ خوش ہوں، یہ نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس پر خوش ہو. حاصل مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر خوش ہوں. دوسری آیت میں بطور اشارہ کہ تو کہہ اللہ، یعنی اس کے تو خوش ہوتا ہوں، پھر ان کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوا چھوڑ دے. یہ تھوڑا لمبا ملفوظ ہے، اس کے فائدے فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے، یہ نماز میں مجھ کو نہایت لذت و سرور ہوتا ہے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا، کیا یہ مرتبہ حضور ہی کو حاصل تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے؟ مصنف رحمۃ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نماز میں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے سے اہل معرفت کو ہوتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نماز میں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدے سے اہل معرفت کو حاصل ہوتی ہے. اہل معرفت کون ہیں؟ جن کو اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، جنہوں نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی بڑائی کو، ہیں اس کے جلال کو، اس کے جمال کو، اس کی تمام کمالی صفات کو، ہیں ان کو فرماتے ہیں کہ ہوتی ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ کہ اسی کے بقدر ہوگی جتنی اس کی معرفت ہوگی، اس کو نماز میں لذت زیادہ ہوگی. یہ ظاہر ہے، یعنی مشہود یعنی تعالیٰ کی جس قدر معرفت کسی بندے کو نصیب ہوگی اسی قدر اس کو نماز میں لذت زیادہ ہوگی. اور یہ ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کی معرفت سے سب سے بڑھ کر ہے، تو نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لذت اور آنکھ کی خون کی یہی سب سے بڑھ کر ہوگی. حاصل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخصوص نہیں، بلکہ اور بندوں کے لیے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے. فرق اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کے موافق ہے، اور اوروں کے لیے ان کے مرتبے کے موافق. اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کو نفسانی اور شیطانی وسوسے نہ آتے ہوں. اب یہ مشاہدے کی بات بتا رہے ہیں، یہ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو اللہ نے مقام عطا فرمایا اور ان کے دل کے اندر کا جو ادراک بیدار ہوا ہے، یہ اس بنا پر فرما رہے ہیں کہ یہ تو بات اپنی جگہ پر آ گئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادراک آپ کا ذوق سب سے اعلیٰ ترین، اس لیے اس درجے کی تو کسی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتی، قریب تک بھی نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جو اللہ والوں کو ہوتی ہے تو وہ کیا ہے؟ ان کے اس ذوق کی بیداری، اس مقام کے مطابق جو ہے. اس لیے فرماتے ہیں لیکن یہ اس کو حاصل ہوتی جس کو نفسانی شیطانی وسوسے سے نہ آتے ہوں. اب ہم اس کی تمنا کیسے کریں؟ کیوں جی، پہلے اللہ سے مانگے تو صحیح ہے کہ ہمیں بھی نجات مل جائے ان گندے وسوسوں سے. یہ زمانہ عجیب ہے، اس وقت ہم سوچ بھی نہیں سکتے اور سوچ کے فیصلہ سنا دیتے ہیں کہ نہیں جی کسی کو نہیں ہو، اپنے پر قیاس کر لیتے ہیں. اللہ کے ایسے بندے ہیں، رہے ہیں، رہیں گے، ان کے درجے کے مطابق ان کو. لیکن یہ ایک اصولی بات بتا دی ہے، یہ آنکھ کی ٹھنڈک لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جس کو نفسانی شیطانی وسوسے آتے ہیں. اور جو شخص خیالات وہ صاف سے مبتلا ہو اس کو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی. تو یہ صفائی کس کے لیے؟ اسی کے لیے تو ہے. تصوف سے تصفیہ یہی تو ہے، یہ ذکر کی مشق اسی لیے تو ہے، یہ آنا جانا اسی کے لیے تو ہے، اللہ والوں تعلق اسی کے لیے تو ہے کہ ہمارے دل کے اندر کی یہ صلاحیت بیدار ہو جائے گی، اگر چاہیں گے دل سے اور کوشش کریں گے اور اللہ سے مانگیں گے اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ یہ بھی حاصل ہوگی. اس لیے یہاں فرما رہے ہیں اور جو شخص خیالات و احساس میں مبتلا ہو اس کو ٹھنڈک لذت نہیں آتی. اور یہ جو کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشاہدہ جل اللہ سے ٹھنڈک ہوتی تھی، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشاہد حق جل اللہ سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک لذت نہ تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استشارہ فرمایا ہے، یوں فرمایا کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدے اور حضوری ہے، مجھ کو لذت ہوتی ہے. یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے، وجہ اس کی یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے غیر اللہ ہے. یہ ذرا بہت اونچے درجے کی بات ہے. اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ تک کا خود ارشاد ہے، دوسروں کو ہدایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور یہ مرتبہ جب بندے کو نصیب ہوتا ہے تو اس کی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنا فعل اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے. یہ بھی بہت اونچے درجے کی بات ہے کہ اپنا وجود بھی، یعنی اپنی حیثیت، اپنا اختیار اپنے اندر سے بالکل نکل جاتا ہے. اور نماز خود فعل بندہ کا ہے، تو یہ معصوہ میں داخل ہو کے بندے کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے، تو اس وقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضوری سے ہوتی ہے. اور اگر کوئی اس پر شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے، اس لیے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل رحمت ہے اور اس کی فضل سے اس کا ظہور ہوا، تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت فرت نہ ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو معمور من اللہ ہے. چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہیے کہ لوگ خوش ہوں، تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے، اس سے بھی فرحت اور لذت ہو، اس میں کیا حرج ہے؟ تو جواب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت میں اس شبہ کے جواب کا اشارہ ہے، اس لیے کہ ارشاد یہ ہے کہ فضل و رحمت ہی کے ساتھ چاہیے کہ لوگ خوش ہوں. یہ ارشاد نہیں فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے ساتھ خوش ہوں. تو حاصل یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں، اور خود آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں. چاہے دوسری جگہ ارشاد ہے کہ آپ فرما دیجئے اللہ، یعنی میں تو اللہ کے ساتھ خوش ہوں، کہ ان کو ان کے لہ و لعب میں کھیل تو چھوڑ دیجئے. ایک قرآن کی آیات کی کچھ تشریح انہوں نے فرمائی ہے جس کی تفصیل جو ہے اللہ ہی سے مانگے کہ اللہ اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی نصیب فرما دے جائے. آگے باب نیا شروع ہو رہا ہے گمنامی گوشہ نشینی کے بیان میں، تھوڑا سا اس میں ایک ملفوظ ہم پڑھ لیتے ہیں. فرماتے ہیں قلب کے لیے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں جس کے ساتھ صفات الہی و نعما شناسی کے میدان میں داخل ہو. قلب کے لیے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں جس کے ساتھ صفات الہی و نعما شناسی کے میدان میں داخل ہو. اس کے فائدے فرماتے مولانا عبداللہ گوئی رحمۃ اللہ علیہ، جاننا چاہیے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں، خاص کر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے، اور خالق تعالیٰ شانوں کی طرف قد متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے. اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظروں کے سامنے نہیں ہوتی، تو لا محالہ طالب خالق تعالیٰ شانوں کی طالب خالق تعالیٰ شان سے متوجہ ہوتا ہے. اس لیے قلب کے لیے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں، لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں فکر بھی کرے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمیں بھی شوق لگا دے، کیونکہ ایک عام سی بات ہے، جس مجموع میں زیادہ رہیں گے، مقل میں زیادہ رہیں گے، تو ہمارے دل کی توجہ انہی میں لگی رہے گی، لگی ہوئی ہے. اسی لیے جو ہمارے ہاں ذکر کا بھی کہا جاتا ہے کہ سب سے علیحدہ ہو کے ذکر کرو، تو مقصود تو ہمارے دل کو متوجہ اللہ کرنا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ مخلوق سے علیحدہ ہو کر کچھ وقت تنہائی کے اندر نکال کر اللہ کو اس طرح یاد کریں کہ ہمارے دھیان خیال میں اللہ پاک کی ذات و صفات کی طرف ہمارا دھیان ایسا لگ جائے، اور پھر ہمیں وہ اس کی طرف متوجہ ہر حال میں کرنے والا بن جائے. اس کے لیے گوشہ نشینی، لیکن گوشہ نشینی میں ساتھ یہ بھی ہے کہ صرف گوشہ نشینی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں غور کرے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں فکر کرے. تو آسان سا راستہ ایک یہ بھی ہے جس کی ہمارے یہاں مشق کی جاتی ہے کہ ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کو پکاریں دل کے اندر، جو ہے اسے ذکر قلبی ذکر خفی کی جو مشق ہے، اس کے اندر یہی ہے کہ دل کے اندر اللہ کا نام لکھ کر اس کو تصور کرتے ہوئے اپنے دل کے ارادے سے اس کو ہم یاد کریں، اس کو پکاریں. اسی کو وذکر اسم ربی کا وتبتل الیہ تبتیلا، کہ رب کو اس کے نام سے یاد کرو اور تبتل کے ساتھ یاد کرو، یعنی علیحدگی کے اندر. اس سے مقصود یہی ہے کہ جس کا نام ہم پکاریں، جس کو جس نام سے ہم اللہ کو یاد کریں، ہمارے دل کی توجہ اس کی طرف ہر حال کے اندر ہر آن ہر گھڑی رہنے لگے. اس کی مشق کے لیے ایک طریقہ ہے کہ دل کے اندر جو ہے تصور سے لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے، اور دل کے اندر جو ہے اسی نام کی تکرار محبت کے ساتھ اللہ 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 اللہ. ہم فتبارک اسم ربی کا یہ نام بڑا متبرک نام ہے، اس مبارک نام کو دل کے اندر رچا بسا لیں. اس نام کو دل کے اندر رچانے بسانے کے لیے اس کی تکرار ہے، یہ تکرار اتنی کرنی اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے، یعنی ایسے یاد نہ آنے لگے کہ تنہائیوں کے اندر بھی ہمیں اس کے اطاعت کی طرف ڈال دے، ہر نافرمانی سے روک دے. تو اللہ سے مانگے جس سے مقصود ہے وہ شفافت، وہ لطافت، وہ پاکیزگی، وہ قوت، وہ ہمت اللہ ہمیں عطا فرما دے. اب تھوڑی دیر کے لیے دل پر اس کی ہم مشق کر لیں جائیں تصور کے ساتھ اس مبارک نام کی تکرار کرنے کی.
ہمارے دلوں کو بھی اللہ سنوارتے صاف کرتے یا اللہ، اپنی محبت سے، ایمان کی حقیقت سے، ایمان کے نور سے، ایمان کی یقین سے، یا اللہ ہمارے دلوں کو مسلم فرما دے، یا اللہ کفر سے، شرک سے، فسق سے، ہر قسم کے نافرمانی سے، یا اللہ ہر قسم کے حسد سے، ہر قسم کے تکبر سے، اللہ ہر قسم کی بے شرمی بے حیائی سے، اللہ تمام اللہ کا وسیلہ سے ہمارے دلوں کو پاک فرما، صاف فرما، اللہ مرنے سے پہلے پہلے ہم سب کے قابل اصلاح فرما دے، یا اللہ کے قابل اصلاح فرما دے، یا اللہ ہم کو بھی وہ نماز عطا فرما کے وہ ہمارے آنکھوں کی ٹھنڈک مل سکے، یا اللہ ہمیں بھی وہ توجہ نصیب فرما، یا اللہ نفس کے اور شیطان کے وسوسوں سے یا اللہ ہم کو بھی نجات عطا فرما، یا اللہ ہم کو کمزور ہے محض اپنا کرم فرما فضل فرما، آمین یا رب العالمین. اللهم نسألك من خير وأسألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، نعوذ بك من شر واستعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، الأستاذ مليك البلاغ، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، آمين يا رب العالمين. صلى الله عليه وسلم خلقه محمد بن آدم وسلم أجمعين برحمته.